الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لبکشائی ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے محبوب و محترم حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ ایک دن کے دورے پر دبئی تشریف لے گئے ہیں انشاءاللہ آج ان کی واپسی بھی ہو جائے گی اور کل وہ دھوراجی کالونی میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ سے خطاب بھی فرمائیں گے آج ان کی غیر موجودگی میں کچھ باتیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اس ماہ مقدس کو ایک خاص نسبت حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ ماہ مقدس بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں دنیا بھر میں اس ماہ مقدس میں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ بیان ہوتا ہے، اور اس کے بیان کرنے میں ہمارے لیے ہر اعتبار سے بھلائی ہی بھلائی ہے کہ حضور کا ذکر بذات خود یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر ایک عبادت ہے، تو حضور کا ذکر یہ بھی عبادت ہے، اور حضور کے حالات زندگی کو بیان کرنا اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے بسر کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وہ میں نے خطبے میں آیت کا اس حصہ تلاوت کیا۔ اس آیت مقدسہ کے معنی، اس کا مفہوم، اور اس کے ضمن میں جو باتیں مفسرین نے اور علماء کرام نے بیان کی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا مفہوم بھی ہم سمجھ لیں، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان جو اس میں بیان ہوئی وہ بھی ہم سماعت کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں ہے، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں۔ یہ اس آیت کے مرادی معنی، فرمایا گیا کہ لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ ایک انسان آئے اور آنے کے بعد پھر ہم نے انہیں نبوت عطا کی اور انہوں نے پھر تمہاری ہدایت کا سامان کیا، نہیں، بلکہ فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، یعنی آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ وہ ایک عام انسان کی طرح آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار، ان کے کیریکٹر کو دیکھا اور اس کے بعد آپ کو نبوت عطا کر دی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ وہ آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں حضور کی بعثت کا ذکر ہے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے حضور کو پیدا فرمایا، ہم نے حضور کو تخلیق فرمایا، بلکہ جہاں جہاں ذکر ہے وہاں حضور کے آنے کا ذکر ہے کہ ہماری طرف سے ایک رسول آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، جو عدم سے وجود میں آئے تو اس کو آنا نہیں کہتے، جو پیدا ہو اس کے لیے ولادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے پیدائش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو پہلے کہیں موجود ہو تو اس کے لیے آنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر. تو یہاں بھی بھیجنے کا ذکر ہے، اور بھیجا بھی وہی جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو. آپ کسی کو یہاں سے نیو کراچی بھیجیں تو وہ یہاں موجود ہوگا تو آپ بھیجیں گے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے. ہم آگے بھی عرض کریں گے. ایک اور آیت مقدسہ جو بڑی معروف ہے، ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہاں بھی بھیجنے کا ذکر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہاں پیدا کیا، نہیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. قرآن مجید فرقان حمید ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آئی. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ نور سے مراد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہاں بھی آنے کا ذکر ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اگر سمجھنا ہے تو علماء نے حضور کے ظہور کے تین مراحل بیان فرمائے ہیں کہ حضور کی سیرت کو اگر سمجھنا ہے تو ہم انہیں تین مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا مرحلہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور کا عدم سے وجود میں آنا یہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا مرحلہ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو 12 ربیع الاول شریف کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ 40 برس کی عمر میں جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ظہور کا تیسرا مرحلہ ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ 40 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، بلکہ آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا. نبی تو آپ پیدائشی تھی، اور اللہ کا نبی یہ پیدائشی نبی ہے. میں آگے عرض کروں گا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کہ اللہ کا نبی پیدائشی نبی ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کہ 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی. اب آئیے پہلا مرحلہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی تخلیق کب ہوئی؟ قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات سے اور احادیث مقدسہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، اور حضور اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کا وجود تھا. قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں. بڑی معروف سورت ہے جسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کو نماز میں تلاوت کرتے ہیں، آخر کی سورتوں میں ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں کہ الم تر کیف ربک باصحاب الفیل. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر آپ تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو پڑھیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ اصحاب فیل کا واقعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا ہے. جب وہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا پہلے کا واقعہ ہے، تو رب کریم کا یہ ارشاد فرمانا کہ الم ترا کیفا، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہیں دیکھا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ضرور دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی موجود تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت مقدسہ سورہ فجر میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ حضرت عاد علیہ السلام حضور سے بہت پہلے تشریف لائے، اور حضور کی اس دنیا میں تشریف لانے سے برس ہا برس پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی تخلیق ہو چکی تھی، خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکی تھی۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا اور نمرود کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ بیان ہوئے، وہاں بھی قرآن مجید فرقان حمید اسی انداز کو اختیار کیے ہوئے ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، برس ہا برس کا فاصلہ ہے، بہت دور کی بات ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف، آپ نے بارہا اس واقعے کو علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، قرآن مجید فرقان حمید نے جب اسے بیان کیا تو ارشاد فرمایا کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا، میں نے ایک خواب دیکھا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے میرے ابا، میں نے خواب دیکھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ سب کے سب مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو جب بیان کیا تو فرمایا اس قال یوسف، اور حضور سے فرمایا گیا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، تو کہاں یوسف علیہ السلام کا دور اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، لیکن حضور سے فرمایا جاتا ہے کہ یاد کرو، اور آپ جانتے ہیں کہ یاد بھی وہی بات کی جاتی ہے جسے پہلے کہیں سنا گیا ہو۔ جب آپ نے کوئی بات سنی ہی نہیں تو آپ ہرگز کسی کو یہ نہیں کہیں گے، یا کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یاد کرو اس بات کو، بلکہ یاد کرو اس بات کو اسی لیے کہا جائے گا کہ پہلے آپ نے وہ بات سنی ہو، اب آپ کو یاد دلایا جا رہا ہو، پہلے وہ واقعہ آپ کے سامنے رونما ہو چکا ہو جس کا آپ نے مشاہدہ کیا ہو، تو اب کہا جائے گا کہ یاد کرو اس بات کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد ہوا، حضور کے کا قول بیان ہوا کہ فرمایا کہ انا اول المسلمین، انا اول المسلمین، کہ بے شک میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو سب سے پہلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تخلیق کیے گئے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق یہ سب سے پہلے ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور آیت سے علماء استدلال فرماتے ہیں، تیسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہوا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ وہ رسول ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے جن سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں درجوں بلند کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب درجوں بلند فرمایا یہ کن کو بلند فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو درجوں بلند کر دیا، جب درجوں بلند کیا، ہر اعتبار سے بلند اور بالا کیا، تو فرماتے ہیں کہ تخلیق کے اعتبار سے بھی آپ کو بلند کیا، یعنی آپ سب سے پہلے تخلیق کیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ سے کہ لقد جاءکم رسول، اس الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ سب سے پہلے تخلیق کیے گئے۔ اب آئیے احادیث مقدسہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی تخلیق کب ہوئی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یہ صحابہ کا طریقہ بڑا محبت آمیز طریقہ ہے، پر عرض کرتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور اس کے بعد گفتگو کیا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہ ارشاد فرمائیے اور مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کون سی شے تخلیق فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول خلق ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انہیں تخلیق فرمایا۔ اور اس میں جو ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کے فیض سے، یہ علماء نے یہاں اس کو واضح کرنے کے لیے بیان فرمایا، الفاظ براہ راست یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کے فیض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، ایسا ہرگز نہیں کہ حضور اللہ کے نور کا حصہ ہے یا ٹکڑا ہے، ایسا نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بعض آیات متشابہات ہیں، ان کو اسی طریقے سے رکھا گیا، یہ بھی ان میں سے ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ آپ کوئی آئینہ، کوئی شیشہ اگر سورج کی روشنی کے سامنے رکھ دیں تو وہ آئینہ بھی دوسری طرف روشنی پھیلانے لگ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آئینے میں جو روشنی ہے یقیناً یہ سورج کی روشنی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئینہ سورج ہے، نہیں، یا آئینے میں جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ اس سورج کا کوئی ٹکڑا یا حصہ ہے، ہرگز ایسا نہیں، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آئینے میں جو روشنی جھلک رہی ہے یہ اسی سورج کی روشنی ہے۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے سمجھ لو کہ جس طریقے سے سورج نے اس آئینے کو روشن کر دیا، لیکن آئینہ آئینہ ہے، اسے کوئی سورج نہیں کہتا، اور اسے ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اس آئینے میں سورج آ گیا ہے یا سورج کا کوئی ٹکڑا اس میں آ چکا ہے، نہیں، بلکہ وہ اس روشنی سے منور ہے۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نور سے اور اس کے نور کے فیض سے تخلیق ہوئے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ آسمان تھا نہ فرشتے تھے، نہ زمین تھی، نہ چاند اور سورج تھے، اور نہ جن اور انسان تھے، کچھ نہیں تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کا نور تخلیق ہوا۔ اور مدارج نبوت میں عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول من خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ علماء کرام بہت باتیں اس کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بیان کرتے ہیں کہ بعض جگہ پر یہ کہا گیا کہ حضور کے نور سے مراد حضور کی روح ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو علماء نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ نور محمدی سے مراد روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چار مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو اس بچے کی عمر، اس کا رزق، اس کا جنتی اور دوزخی ہونا جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور لکھنے کے بعد چار برس کی، چار مہینے کی عمر میں پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ چار مہینے کی عمر میں بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، اور حضور جو فرماتے ہیں کہ اول من خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ روح تو چار مہینے کی عمر میں پھونکی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تخلیق دیے گئے۔ اب آئیے احادیث مقدسہ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تخلیق کب ہوئی، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام سے 14,000 برس پہلے اس دنیا میں موجود تھا، اس عالم میں موجود تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ 14,000 برس جو حضور نے فرمایا تو ایسا نہیں ہے کہ 14,000 برس سے زائد نہ ہو، بلکہ یہ جو عدد بیان فرمایا تو اس سے کم کی نفی ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ 14,000 برس پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے میں موجود تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول خلق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ جو 70,000 برس کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبے دیکھا ہے۔ یعنی ایک ستارہ جو 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، اس ستارے کو جبریل امی نے 70,000 مرتبے دیکھا ہے۔ جب حضور سے یہ بیان کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل، تیرے رب کی عزت و عظمت کی قسم، وہ ستارہ میں ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کتنے پہلے تشریف لائے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اول من خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ ایک موقع پر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ کنت نبیین و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہاں بھی یہی قاعدہ چلے گا کہ اس سے پہلے کتنے تھے یہ نہیں معلوم، لیکن اتنی حد تو پتہ چل گئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کنت نبیین و آدم بین الروح والجسد، اور ایک جگہ فرمایا و آدم بین الماء والتین، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے، یعنی ابھی آپ کی تخلیق نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف جو لائے وہ تو 12 ربیع الاول تھی، لیکن آپ کا نور کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم اس پر دلیل قائم کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی یہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اس دنیا میں تشریف لانے کا واقعہ سورہ مریم 16 پارے میں جہاں بیان ہوا، تھوڑا سا اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولد ہونے کا وقت آیا، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ قالا انما انا رسول ربک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امی کو بھیجا کہ تم جاؤ ہماری بندی مریم کے پاس اور اسے جا کر کے بتاؤ۔ تو حضرت جبریل امی جب حضرت مریم کے پاس تشریف لائے، حضرت مریم پاک دامن بی بی تھیں، آپ نے انسانی شکل میں کسی کو دیکھا آپ پریشان ہو گئیں، تو حضرت جبریل امی نے کہا کہ مت گھبراؤ، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے قالا انما انا رسول ربک، کہ بے شک میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں اس لیے آیا کہ لی احابہ لکے غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ اب یہاں الفاظ ملاحظہ کیجئے، قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا، لی احابہ لکے غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا کہ تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ بیٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، جبریل امی کب سے بیٹا عطا کرنے لگ گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں بیٹا دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے ایسا کر دے، کوئی سبب بنا دے، تو یہ کہنا ہرگز جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اور جو بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ آپ جو بزرگان دین سے کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے عطا کر دیا، غوث اعظم نے دے دیا، خواجہ نے دے دیا، یہ کفر ہے، یہ ہرگز کفر نہیں۔ اگر کفر ہوتا تو قرآن مجید میں اس طرح بیان نہ ہوتا کہ حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ لی احبہ لکے غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مجازن ایسا کہنا ہرگز ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور حضرت جبریل امی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بیٹا عطا کرتے ہیں، اور اولیاء کاملین بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کو نوازتے ہیں۔ تو کہا کہ میں اس لیے آیا تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، اور ولادت ہونے کے بعد جب گاؤں والوں کو پتہ چلتا ہے کہ مریم کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، گاؤں کے لوگ حضرت مریم کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مریم، اے ہارون کی بہن، تم تو پاک دامن ہو اور تم بے شوہر ہو، یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ تم نے تو شادی نہیں کی، یہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو حضرت مریم سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جب لوگ سوال کریں تو تم ان کے سوال کا جواب مت دینا، بلکہ اشارے سے بتا دینا کہ تمہارا روزہ ہے، اور اس شریعت میں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ جب گاؤں کے لوگ آئے اور حضرت مریم سے کہا کہ تمہارے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوا، تم تو بے شوہر ہو، تو حضرت مریم نے اشارے سے بتا دیا کہ میرا روزہ ہے، اور بچے کی جانب اشارہ کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ کر دیا۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہ تو ابھی چند دنوں کے ہیں، یہ کیا کلام کریں گے؟ لیکن قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند دنوں کے تھے، انہوں نے کلام کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قالا انی عبداللہ، اے لوگوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے ہیں، وہ تو یہ بیان کریں کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہوا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی یہ پیدائشی نبی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے ایسے رسول کہ اول خلق ہیں، سب سے پہلے حضور کی تخلیق ہوئی اور اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ایسے آئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں۔ تو لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اب آئیے آیت مقدسہ کا دوسرا حصہ، فرمایا من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے۔ اب بعض لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں سمجھا، کہنے لگے کہ من انفسکم یہ تمہی میں سے آئے، یعنی وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، جیسے تم انسان ویسے وہ انسان۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا من انفسکم یہ تمہی میں سے آئے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ انسانوں سے آئے ہیں، ان کا تعلق جنات سے نہیں ہے، ان کا تعلق رجال الغیب سے نہیں ہے، یہ انسانوں میں سے آئے۔ اور اس بات کا جواب کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح انسان تھے، من انفسکم تمہاری طرح تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کو جیسا دیکھتے ویسا عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور حکم بھی یہ ہے کہ جیسا حضور کریں ویسا ہم کریں، لیکن حضور نبی تھے، بہت سے معاملات ایسے تھے جو حضور فرماتے ہیں وہ امتی نہیں کر سکتے۔ حضور سو میں وصال رکھتے، یعنی پے در پہ روزے رکھتے، کوئی بیچ میں ناغا نہیں ہوتا، مسلسل روزے رکھتے اور بیچ میں کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، سحری اور افطار میں بھی۔ تو حضور کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی سو میں وصال رکھنا شروع کیے، اور جب سو میں وصال رکھے تو ان کی حالت غیر ہو گئی، کمزور ہو گئے۔ تو حضور نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سو میں وصال رکھ رہے ہیں تو حضور نے منع فرمایا اور تنبیہ کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہے؟ یعنی تم نے مجھے دیکھا کہ میں سو میں وصال رکھتا ہوں تو تم نے بھی رکھنا شروع کر دیے، تو ایکم مثلی، کیا تم میں کوئی میری مثال ہے، تم میں کوئی میری مثل ہے؟ ہرگز نہیں، کہ اگر ہم حضور جیسے ہوتے یا حضور ہماری ہی طرح کے انسان ہوتے تو حضور سو میں وصال کا کبھی منع نہیں فرماتے، اور یہ ہرگز نہ فرماتے کہ ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم سے مراد یہ ہے کہ آپ انسانوں میں سے تشریف لائے اور جنات اور رجال الغیب سے نہیں تھے۔ تو اب حضور کا انسانوں کی شکل میں آنا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اپنے حقیقی جو آپ کی شان و شوکت ہے، حقیقی جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، آپ اسی میں تشریف لاتے؟ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھے طریقے سے اسے سمجھایا، اور مولانا روم کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی حکایت کے ذریعے بات کو سمجھاتے ہیں، اور جب وہ حکایت کے ذریعے کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسکول کی کتابوں میں بچے کو جو پڑھایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی کہانی بیان کر کے اسے سمجھایا جاتا ہے، اور جب وہ کہانی بچہ پڑھتا ہے تو وہ کہانی اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے سبق یاد ہو جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں انسانی لباس میں، بشری لباس میں آنے کی وجہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت اپنے گھر کی چھت پر اپنے بچے کو لے کر کے چلی گئی، اور اس چھت کی منڈیر نہیں تھی۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر، مکان کی چھت پر نہ سوئے کہ جس کی منڈیر نہ ہو، اس لیے کہ نیند میں اسے پتہ نہیں چلے گا، اور اگر وہ گر گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فرمایا گیا کہ ایسی چھت پر مت سو کہ جس کی منڈیر نہ ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر چھت پر گئی اور اس کی منڈیر نہیں تھی۔ عورت بچے کو لے کر کے بیٹھی، اور عورت کسی کام میں مشغول ہوئی کہ بچہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا آگے نکل گیا۔ اب ماں نے دیکھا کہ بچہ آگے چلا گیا، ماں نے جب آواز دی تو بچے کی فطرت ہے کہ جب اس کو بلایا جائے تو اور آگے چلا جائے گا، آپ اس کو کسی چیز کا منع کریں وہ اور زیادہ اسے کرے گا۔ تو جب ماں نے آواز دی تو بچہ اور آگے چلا گیا۔ اب ماں نے دیکھا کہ اب میں آواز دوں گی یا اسے پکڑنے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور آگے بڑھے اور چھت سے گر کر کے ہلاک ہو جائے۔ اب پریشان ہوئی تو حضرت اس بچے کی ماں نے کسی کو آواز دی اور کہا کہ حضرت علی کو پیغام دو کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ اور یہ بات بھی سیکھنی اور سمجھنی کی ہے کہ لوگ جب پریشان ہوں تو اپنے علماء سے رجوع کریں، اپنے بڑوں سے رجوع کریں کہ وہ ہم میں علم میں عقل میں زیادہ ہیں۔ تو اس بچی نے، اس عورت نے فوراً کسی کو پیغام دیا کہ جاؤ حضرت علی سے کہو کہ میرا بچہ چھت پر ہے اور میں پکارتی ہوں اور آگے چلا جاتا ہے، مجھے اس کا حل بتائیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس عورت سے کہو اور اس آدمی سے کہا کہ ایک اور بچہ لے جاؤ اسی کی عمر کا کہ جس عمر کا بچہ چھت پر موجود ہے، اور اس کے بعد اس بچے کو اس عورت کے ہاتھ میں دو اور اس سے کہو کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ میں پکڑو اور اپنے بچے کو آواز دو۔ اس عورت نے اس بچے کو بٹھایا، اسے پکڑ کے رکھا اور جب اپنے بچے کو آواز دی اور اس کے بچے نے جب پلٹ کر کے دیکھا کہ اسی کے جیسا ایک بچہ ہے، اسی کا ہم عمر ایک بچہ ہے، اسی کا جیسا، اسی کی مثل ایک بچہ ہے، تو جنس جنس کی طرف رغبت کرتی ہے۔ بچے نے اپنے جیسے بچے کو جب دیکھا وہ فوراً پلٹ کر کے آیا، اور جیسے ہی وہ قریب آیا ماں نے اپنے بچے کو پکڑ لیا اور اسے ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہم لوگ گناہوں میں، انسان گناہوں میں اتنا غرق ہو چکا تھا کہ قریب تھا کہ وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بشر انسانی میں بھیجا، ہماری طرح بنا کر کے بھیجا، من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، اس لیے آئے کہ جنس جنس کی طرف رغبت کرتی ہے۔ ہم گناہوں میں ڈوب چکے تھے، حضور نے آیا، حضور تشریف لائے اور فرمایا انا بشر مثلکم، اے میرے غلاموں میں تمہاری طرح ہوں۔ تو جب دیکھا کہ اپنی طرح کسی انسان کو دیکھا تو انسانیت پلٹ کر کے آئی اور جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے آئے، تو ایسا ہرگز نہیں کہ جیسے ہم انسان ویسے وہ انسان، نہیں، وہ ہم سے بہت بلند اور بالا ہے، ان کا مقام بہت بلند اور بالا ہے۔ اور خود حضور فرماتے ہیں کہ ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے اس لیے تاکہ تمہیں بچا سکیں، تمہیں تباہی اور بربادی سے بچا سکیں۔ اور اس کے بعد آیت مقدسہ کا اگلا حصہ، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں ہے۔ اب ہمارا مشقت میں پڑنا، ہمارا مشکل میں آنا، ہمارا تکلیف دہ ہونا، یہ حضور پر گراں ہے، یعنی ہمارے تکلیف میں ہونے سے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم مشکل میں آئیں حضور پر گراں ہے۔ تو ایسا کب ہوگا؟ ایسا جب ہی ہوگا کہ حضور ہمارے حال سے واقف ہوں۔ اگر حضور ہمارے حال سے واقف ہی نہیں تو ہماری تکلیف سے انہیں تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے حال سے بھی واقف ہیں، ہمارے حالات کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہ امتی اگر اپنے حال زار کے لیے فریاد کرے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال سے باخبر ہیں۔ ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم دین، غزالی زمان رازی دورہ، حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے اس وصف کو بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، یعنی حضور تمام لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ رحم کرنے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ حضور اگر کسی پر رحمت کریں گے اور رحیم ہیں تو اس کے لیے چار باتوں کا ضروری ہے۔ کوئی بھی اگر کسی پر رحم کرے تو چار باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی رحم کرے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، اگر وہ زندہ نہیں تو وہ کسی پر رحم کیا کرے گا، وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس پر رحم کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ اگر کوئی کسی پر رحم کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو، بلکہ جس پر رحم کرنا ہے، جس کی مدد کرنی ہے، اس کے حال سے بھی واقف ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کا کوئی بھائی دوسرے کسی شہر میں یا دوسرے کسی علاقے میں مصیبت میں ہے تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ اس کی مدد کیسے کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی پر رحم کرتا ہے تو اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، اس کا اپنے اس بھائی پر جس پر رحم کرنا ہے، جس کی مدد کرنی ہے، اس کے حال سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ صرف زندہ ہونا کافی نہیں، صرف اس کے حال سے، اس کی مصیبت سے، اس کی تکلیف سے واقف ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو طاقت اور قدرت بھی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی پاکستان سے باہر کسی مصیبت کا شکار ہے، آپ زندہ بھی ہیں، آپ کو اس کی تکلیف کا علم بھی ہے، لیکن آپ اس کی مدد اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ دوسرے ملک میں ہے، آپ وہاں جا نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا، کہتے ہیں کہ کسی کو رحیم کہنا، کسی کو رحمت للعالمین کہنا حضور کو کہ وہ عالمین پر رحم کرنے والے ہیں، تو ضروری ہے کہ رحم کرنے والا زندہ بھی ہو، رحم کرنے والا اپنے اس بھائی کی مصیبت سے واقف بھی ہو، اور اس کے پاس وہ قدرت بھی ہو کہ اس کی مدد کر سکے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز بھی ضروری ہے، یہی ضروری نہیں کہ وہ زندہ بھی ہو، اپنے اس بھائی کی مصیبت سے واقف بھی ہو، اور اس کی مدد کرنے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کا اس کے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ قریب نہیں ہے تب بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ رحم کرنے کے لیے چار باتیں ضروری ہیں، کہ رحم کرنے والا زندہ بھی ہو، رحم کرنے والا اپنے جس پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے اس کے حال سے واقف بھی ہو، اس کے قریب بھی ہو، اور اس پر اپنی مدد پہنچانے کی طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور حیات بھی ہیں، حضور ہمارے حال سے واقف بھی ہیں، حضور ہمارے ہم سے قریب بھی ہیں، اور ہماری مدد کرنے کی طاقت اور قدرت بھی رکھتے ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند اور بالا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں ہے، حضور ہمارے حال سے واقف ہیں۔ اس کے بعد فرمایا حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے۔ حضور ہماری بھلائی کے چاہنے والے کیسے ہیں؟ بے شمار واقعات روایات میں ملتے ہیں کہ حضور کس طرح ہماری بھلائی چاہتے ہیں، لیکن دو روایات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ حضور ہماری بھلائی کے کیسے چاہنے والے، کہ دنیا میں تشریف لائے جب بھی ہماری فکر، اور دنیا سے تشریف لے گئے جب بھی ہماری فکر۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، کسی دیکھنے والے نے کہا، کسی خاتون نے، کہ حضور ابھی تشریف لائے دنیا میں، لیکن آپ کے ننے ننے لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنے کان قریب کیے تو دیکھا کہ حضور ابھی دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ کی زبان پر ہے کہ یا ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے۔ میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب آپ کا وصال ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے، اور یقیناً انہیں فخر کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ سب سے آخر میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں نے کی، کہ جب حضور کو قبر میں رکھا جانے لگا، قبر میں میں اترا، اور اتنے اس کے بعد سب سے آخری آدمی میں ہوں کہ جس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی، اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں قبر سے باہر آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ حضور وصال فرما چکے ہیں، لیکن آپ کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یقیناً یہ کوئی بہت اہم بات ہوگی کہ جسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نہیں بھولے۔ آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کے لیے آپ نے گزار دی، تو اب یہ یقیناً بہت اہم بات ہوگی کہ جسے حضور اس وقت بھی نہیں بھولے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے کانوں کو جب حضور کے لبہائے مبارکہ کے قریب کیا تو میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے، یا ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے۔ تو حریصن علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے۔ کیسی بھلائی کے چاہنے والے؟ دنیا میں تشریف لائے جب بھی ہماری فکر، اور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں جب بھی ہماری فکر، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمام مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رؤوف اور رحیم یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ دو نام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گرا ہے، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہم امتیوں کا خیال رکھا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اور حضور کی اطاعت کریں، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔